اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہیں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. واو بتا رہی ہے کہ لفظ یعنی اس واقعے کا تعلق پیچھے والے واقعے سے ہے، عطف کی واو. یعنی ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا جو ہم دیکھ چکے، ابلیس کا رویہ، اب آدم علیہ السلام کی طرف. دوسری چیز دیکھیے، اسکن انت وزوجک الجنہ، دو لوگوں کو جنت میں بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم دونوں رہو. اردو میں ایک اس جملے کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ آدم اور حوا تم دونوں جنت میں رہو، اسکنا نہیں بلکہ اسکن انت وزوجک الجنہ. یہ فرق کیوں کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی جگہ کے انتظامات یا کہیں رہنے کی ذمہ داری کہ بیوی کہاں رہے گی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ایک لطیف سا نقطہ ہے جس کے اوپر آپ غور کریں گے تو شاید آپ کو فائدہ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو رہنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی کہا بیوی کو بھی لے جاؤ، یہ کہنے کی بجائے کہ تم دونوں رہو. اور انتا جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے کہ تم دونوں رہو، کس میں؟ جنت میں. پھر کیا کرنا؟ فکلا من حیث شئتما، یہاں سے دیکھیے تثنیہ کے سیگے شروع ہو گئے، اور کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو. یہ نہیں کہا کہ آدم آپ بھی کھائیں اور آپ کی بیوی بھی کھائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بیوی شوہر سے پوچھے بغیر کھا سکتی ہے. یعنی مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام کرے، لیکن فکلا من حیث شئتما. اور اللہ معاف کرے، آج کل تو میرے خیال عورتیں اتنی آزاد ہیں کہ مرد کھائے نہ کھائے بیویاں پہلے کھا لیں گی، مرد تو بعد میں کھاتے ہیں پہلے بیویاں کھاتی ہیں. لیکن بہرف کھلا، تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، پوری جنت حلال ہے تم دونوں پہ. لیکن ولا تقرب هذه الشجره، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے. کون سا درخت تھا؟ کوئی بھی ہوگا، شجر ممنوعہ کہہ لیں اس کو آپ، جس سے روکا گیا. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے دونوں ظالموں میں سے. اس لفظ دونوں سے پھر پتہ چلا کہ بیوی اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے اور مرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. یہ نہیں کہا کہ آدم تم بھی ہوگے اور تمہاری بیوی بھی ہوگی، نہیں. ہمارے حساب کسی کی بیوی یا کسی کی ماں بہن ہونے سے نہیں ہوں گے، ہر بندے کا اپنا ہی حساب ہوگا. یہاں سے آگے کچھ چیزیں آئیں گی، تو یہاں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا. اس کا اظہار سورۃ بقرہ کی آیتوں میں کیا گیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. فی الارض کا لفظ بتا رہا تھا کہ آدم کی تخلیق ہی دنیا کے لیے ہوئی تھی، اس زمین کے لیے ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست دنیا میں پیدا کرنے کی بجائے یا ان کو بھیجنے کی بجائے جنت کے راستے سے یہاں بھیجا، اس کی حکمت کیا تھی؟ تو یہاں چھوٹی سی بات سمجھ لیتے ہیں، اور وہ کیا؟ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو ابلیس جنت سے نکال دیا گیا، آدم اور حوا دونوں کو جنت میں بھیج دیا گیا. وہ جنت ایک قسم کی سمبل تھی، یعنی علامت تھی جو کچھ آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں پیش آنا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اصل دنیا یا اس زمین میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک ماڈل دکھایا آدم علیہ السلام کو. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑا گھر لینے سے پہلے آپ ایک ماڈل دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ یہاں کمرے ہوں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد باقی سب چیزیں ہوں گی. تو جنت میں بھیجا جانا آدم کو جو تھا، یہ اسی کریشن پلان کا حصہ تھا. یہ نہیں تھا کہ غلطی سے وہاں بھیجا اور پھر آدم نے پھل کھا لیا پھر آگے. بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ نہ پھل کھاتے اور نہ ہم زمین میں آتے، ہم جنت میں رہتے. نہیں، آپ تو پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے. اب ایک طرف تو یہ تھا کہ جنت میں آدم کو بھیجا گیا تو وہاں بتا دیا گیا کہ دیکھو یہاں سب کچھ کھاؤ، یہی آج شریعت کا مزاج ہے، کھاؤ پیو، کلو وشربو، جو مرضی کھاؤ، پوری کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے. لیکن ولا تقربا هذه الشجره، وہاں ایک درخت سے منع کیا، اسی طرح زمین میں آ کے ہمیں چار چیزوں سے روکا گیا. سورہ مائدہ میں پڑھ چکے، سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، المیت والدم ولحم الخنزیر، اور چوتھی چیز وما احل به لغیر اللہ. اصل کے اعتبار سے آج بھی انسانوں پہ چار ہی چیزیں حرام ہیں، باقی پھر اس کی سب کیٹیگریز ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ آدم جس دنیا میں آپ جانے والے ہیں وہاں آپ کو آزادی بہت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ پابندیاں بھی ہوں گی، اور جو ان پابندیوں پہ قائم نہ رہ سکے تو فتکون من الظالمین، وہ ظلم کرے گا، اس نے نفس پہ ظلم کیا. اور جیسے جنت میں سے اسے ایک پھل کا چکھنے سے آدم اور حوا نکال دیے گئے جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، تو یہ آدم کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی گئی کہ بالکل یہی اصول آپ کا زمین پہ آنے کے بعد بھی رہے گا. کسی کو اس کے آدم ہونے کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا، اور کسی کو صرف اس کے ابلیس ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ جو قریب چلا جائے گا اللہ کی حدوں کے، نافرمانیوں پہ زندگی بسر کرے گا، اس کو تو پھر جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اور جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گا اس کو وہاں لے جایا جائے گا. اور یہاں سے آدم کا جو امتحان ہے یہ نعمتوں کے ملنے سے ہو رہا ہے. دنیا کی اس زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی ملا نا، یہ سب بھی نعمت ہے، لیکن آزمائش کے لیے. ایک چیز ہوتی ہے گفٹ، اور ایک ہوتا ہے پرائز. پرائز کہتے ہیں کچھ کرنے کے بعد دینا، اور ایک چیز ہے جو آپ کسی کو خوش ہو کے دے دیتے. ایسے ہی مثال دیتی ہوں کہ ایک چیز ہے جو آپ کسی بچے کو فرسٹ آنے کے بعد دیتے ہیں. آپ بچے کو ایک بہت اچھا کمپیوٹر لے دیتے ہیں، اور ایک کمپیوٹر آپ نے اس کو پہلے سے لے کے دیا ہوا تھا جو اس کے پڑھنے میں معاون تھا. پہلا کمپیوٹر اس کی آزمائش ہے کہ اس کے ذریعے سے استعمال کر کے اچھی طرح پڑھ پڑھا کے وہ پاس ہوگا. اس کی جواب دہی آپ ضرور کریں گے، ضرورت ہے. بچہ کہتا ہے باپ کو کمپیوٹر لے دیں، کیوں لینا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. دس اینڈ دیٹ کوشچنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر چیک بھی بہت رکھا جاتا ہے. لیکن جب بچے نے اچھے طریقے سے امتحان پاس کیا تو باپ خوش ہو کے اس سے بھی ایک اچھا کمپیوٹر لے کے اس کو دیتا ہے، تو وہ دوسرا کمپیوٹر انعام ہوتا ہے. اس کے لیے نہیں پھر باپ پوچھتا کیا کیا نہیں کیا، کیونکہ بچہ پروف کر چکا ہے کہ پہلے کمپیوٹر کا اس نے صحیح استعمال کیا تھا. یہی فرق ہے اس وقت ہمیں اس دنیا میں نعمتوں کے ملنے میں اور جنت میں جا کے جو ملنی تھی. آدم علیہ السلام کو پہلی دفعہ جو جنت ملی تھی نا، وہ آزمائش کے لیے ملی تھی، اس لیے وہاں سے نکال دیے گئے. بچے کو آپ کمپیوٹر دیں، آپ دیکھتے ہیں اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہے، یہ استعمال صحیح نہیں کر رہا، پکڑتے ہیں آپ جا کے الماری میں بند کر دیتے ہیں، چلو بھاگ جاؤ، تم ڈیزرو نہیں کرتے. اس لیے کوئی یہ مت سوچے کہ جس طرح وہاں آدم اور حوا کو جنت میں ڈالنے کے بعد نکال لیا گیا، اب دوبارہ جس جنت میں ہم جائیں گے وہاں سے بھی نکال لیے جائیں گے. اب والا اصول یہ نہیں ہے. تحفہ دے کے لینے والے کو تو ویسے ہی کہا کہ جیسے کتے نے کہہ کر کے چاٹ لی. تو اب جنت کے لیے اصول کیا ہے کہ جو ایک دفعہ وہاں داخل ہو گیا وہاں سے کبھی نکلے گا نہیں. یہ جنت کا بات ہے. جو نعمت جنت کی کسی بندے نے دیکھ لی، سن لی، یا اس کو آزما لیا، چیک کر لیا، چکھ لیا، وہ پھر واپس نہیں ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ سبحانہ تعالی آدم علیہ السلام کو اصل میں یہاں یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ دنیا میں جانے کے بعد جو نعمتیں ملیں گی ان کے ساتھ تم اور تمہاری اولاد نے کیا سلوک کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالی نے وہ ساری باتیں بتائیں. چلے ہم یہاں صرف اتنی بات دیکھ لیں کہ بعض لوگ بحث کرتے ہیں کون سا درخت تھا، اس کو کیا کرنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ دنیا کے شجر ممنوع پرخت جان چکے ہیں کون سے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں نے اپنا وہ درخت پہچان لیا جس سے دور رہنے کا مجھے حکم دیا گیا. وہ شریعت، وہ باتیں، وہ دین، وہ نفس کی باتیں، ترغیبات، کیا وہ ساری مجھے پتہ چل گئی ہے. تو جب یہ نہیں پتہ چلی تو اس کے پتہ لگنے سے آپ کو کیا لگے. یہ تو ایسی ہے کہ آپ رہ ناروے میں رہے ہیں اور آپ قانون سارا ڈنمارک کا پڑھیں، کیا فائدہ ہوگا بھائی، آپ نہ گئے نہ آپ نے جانا. تو آپ وہاں کی چیزوں کو سن بھی لیں گے، جان بھی لیں گے، تو صرف ایک علمی چٹخارا تو ہوگا. لہذا تفسیر میں اس طرح کی باتوں پہ بہت زیادہ بات کرنے کی بجائے عمل پہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنے لیے عمل کی بات کرے. اب ہوا کیا، آدم جنت میں داخل کر دیے گئے. اب جنت کی وہ وادی جو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے لیے رکھی تھی بڑی خوبصورت تھی، پھول بھی تھے اور پودے بھی تھے اور ہر نعمت تھی جو کہ ہونی چاہیے اس وقت میں. لیکن یہ کسی اس شخص، یعنی یہ آدم علیہ السلام کی اصلی منزل نہیں تھی، ایک چھوٹی سی چیز تھی. اس جنت میں جانے کے بعد اب جب دنیا میں بھیجنا تھا، دو طریقے ہو سکتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ بڑے پروٹوکول سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور حوا کو سامنے لاتے، پھر ان کو ایک اڑنے والے قالین پہ بٹھاتے، پیچھے ان کے سارے فرشتوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہوتا، سارے تسبیح و تقدیس کرتے اور آدم اور حوا زمین پہ آ جاتے، جیسے ایک دلہن آتی ہے نئے گھر میں، بڑے پروٹوکول سے، بڑے پیار سے، اور یہ چیز دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی کہ واہ ہے نا ذرا کتنی اچھے طریقے سے آدم دنیا میں آئے. لیکن ایسا نہیں ہوا، ہم اتنے پروٹوکول سے نہیں لائے گئے، ہم سے مراد آدم علیہ السلام. دوسری صورت وہ تھی جو اختیار کی گئی، کہ ایک اختیاری چیز دی گئی، اس پہ آدم قائم نہ رہ سکے، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سزا کے طور پر آدم علیہ السلام کو زمین میں رکھا گیا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ایک درد دے کر اس دنیا میں بھیج رہے تھے، ایک غم دے کر دنیا میں بھیج رہے تھے. آدم کو وہ جنت دکھا دی، اور اس جنت سے نکال کر جو دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے ملی ہوئی چیز کے چھیننے کے بعد، اور یہی تڑپ بندے سے پھر دوبارہ اس جنت کو پانے کے کام کرواتی ہے. گریہ، بے چینی، روح کی بے قراری. اب وہ شجر ممنوعہ کو دیکھ چکے تھے، تو آگے وہ کبھی بھی اس طرح کے کام نہ کرتے. اگر جنت میں اس طرح کا تجربہ نہ کرایا جاتا، اور آدم علیہ السلام کو بڑے پروٹوکول سے فرشتوں کے ساتھ ادھر دنیا میں بھیج دیا جاتا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے بڑے بڑے شجرات ممنوعات کے سامنے آ جاتے اور بے بس ہو جاتے کہ ہمیشہ کی جنت سے محروم ہو جاتے. تو اللہ نے اس چھوٹی جنت سے محروم کر کے اس چھوٹی سی دنیا میں بھیجا، تاکہ اس پچھلی غلطی کو نہ دہرائیں، اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے بعد آگے ہمیشہ کی جنت جو ہے اس کو حاصل کریں. کون سا طریقہ بہتر ہے؟ کیا پہلا بہتر تھا کہ دوسرا؟ تو کیا پتا چلا کہ ہماری عقلیں جن چیزوں کو اچھا سمجھ رہی ہوتی ہیں نا، ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی وہ اچھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ سارا طریقہ اختیار کیا جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جنت میں چلے گئے، آدم اور حوا دونوں رہ رہے ہیں. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وریانہما من سوآتہما. پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے. اب دیکھیے کہ جب جنت ملی تو شیطان جو چیلنج کر چکا تھا، وہ چیلنج کر کے جا کے تھک کے سو نہیں گیا، نعرے لگا کر کے اچھا کروں گا اور بعد میں جب موقع آتا تو وہ چلا جاتا. ابھی تازے تازے تو اس نے دعوے کیے تھے، کیا کہ میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا اور اس طرح کے کام کروں گا. اب فوراً ہی اس کا موقع آ گیا جب اس نے دیکھا کہ کل تک میں جنت میں تھا، اب مجھے تو یہاں سے نکال دیا فہ بھی تو کہہ کر، لیکن اب یہاں آدم اور حوا آ گئے. تو پہلا انسانی معاملات میں جو جرم ہوا اس زمین پہ آنے کے بعد یا اس دنیا کے اندر آنے کے بعد، وہ کیا تھا؟ حسد. ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا سے حسد کیا. اس کو لگا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو میری جگہ لے گئے، کل تک جس جنت میں میں تھا وہاں اب یہ آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اسی فعل نے ہلاک کر دیا. جس طرح آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، بالکل اسی طرح کا حسد یہاں پہ کس سے ہوا؟ آدم علیہ السلام کے معاملے میں ہوا. ہم نے دور قرآن کا جو 2010 کا جو تذکیہ سیریز تھی، اس میں پہلے پارے میں ہی حسد کی بات کی تھی. یہاں سے ہی انسان کے لیے عمل کی بات مل جاتی ہے کہ اپنے دل کو چیک کرے، کیا واقعی میں اپنے آپ کو حسد سے پاک کر چکی ہوں؟ کیونکہ جنت سے شیطان نکالا گیا اور اس نے آدم اور حوا کو بھی نکلوانا چاہا حسد کی وجہ سے، تو کیا ہم حسد والے دل لے کر جنت میں جائیں گے؟ یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ لفظ دیکھیے گا، اس کو ننتا و زوجو کل جنہ، سیدھی سی بات ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا. لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ ایسی روایات دینداروں کی زبان سے سننی پڑتی ہیں کہ جس کے اندر بالکل ہی اس سے الگ چیز ہوتی ہے. میں نے ایک مبلغ ہیں بہت معروف، ان کی زبان سے ایک حدیث سنی تھی تو میں نے نوٹ کی، جس کا خلاصہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آدم کا پتلا 40 سال تک پڑا رہا، پھر جنت خود ہی دے دی اور حوا کا انتظار کروایا، جب دیکھا کہ آدم بڑے بڑی ایک لفاسی ہوتی ہے نا ایسی روایتوں میں خوبصورت سی، کہ انتظار کرتے رہے بڑے اداس تھے، پھر اللہ نے دیکھا آدم کے اندر اتنی اداسی ہے تو کہا اچھا چلو پھر تم حوا کو بھی بھیج دیتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ حوا کو لاؤ، پھر ایک روایت انہوں نے جو پیش کی کہ آدم نے کہا اللہ تعالیٰ میرا مہر کیا ہوگا حوا سے، تو انہوں نے کہا کہ حوا کا مہر یہ ہے کہ نبی پاک پر درود پڑھ دو ایک دفعہ، شاید آپ نے بھی کبھی یہ روایتیں سنی ہو. پھر آدم نے کہا اچھا یہ تو بڑی بات نہیں، میں حوا کا میں درود پڑھ دیتا ہوں، تو پھر یہ سب کہانی ہوئی. تو یہ لفظ کیا کہتے ہیں، اس کو نن تب زوجکل، ساتھ دونوں کو بھیجا تھا. یعنی میں نے یہ نوٹ کیے ہوتے ہیں کچھ حوالے جس کی مجھے بہت ہی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے. بعض دفعہ وہ چیزیں جن کے بیان کیے بغیر بات بالکل پوری ہو رہی ہوتی ہے الحمدللہ، صرف رنگینی تباہ کے لیے، صرف ایک محفل کو گرمانے کے لیے بھی کر دی جاتی ہیں، ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے خلاف کوئی بات کر دی جس کو میں نے نہیں کہا تو پھر اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے. تو بہرحال اس کو نن تب زوج کا بتاتا ہے کہ آدم اور حوا کو وہاں بھیجا گیا، اور سمپل سا طریقہ، اور ایسی چیزوں میں بہت زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے. پھر کیا ہوا، فوسوس لہما، پھر دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. کن دونوں کے؟ آدم اور حوا کے. کس نے ڈالا؟ تو پھر عورت وومین کیسے ہو گئی؟ آج آپ اپنے وومین ہونے کو بھی سمجھ لیں ہیں. کرسچینٹی کا یہ جو تصور ہے نا وومین، یہ وہ مین سے تھا، وی او ڈبلیو وہ، اور مین 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 مرد ہوتا ہے. یعنی اصل میں اس کے پیچھے کرسچینٹی کا وہ نظریہ ہے کہ عورت کون ہے، مرد کو ہلاک کرنے والی چیز، وہ مین، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تباہی و ہلاک، تو کلمہ وہ کہلے ایک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدم کو حوا نے بہکایا تھا اور اسی لیے اس کو حیض کی تکلیف بھی ہوتی ہے. کیسے ایک سمپل میڈیکل ریزن کو اس چیز کے ساتھ لگا دیا؟ یہ ایسی ساری روایتیں ضعیف ہیں اور ایسی کثرت سے عام پیش کی جاتی ہیں، اور کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کی یادداشت میں رہ جاتی ہیں تو باقی حدیثیں تو یاد نہیں رہتی، لیکن ایسی باتیں بھولتی بھی نہیں ہیں جو سنی ہوتی ہیں. تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں تھی، دونوں کو آدم نے ابلیس نے بہکایا تھا. کیا کیا؟ وسوسہ بہکا دیا، وسوسے کی صورت میں آیا. اور شیطان، وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ صوت الخفی کو، خفیہ بات، چپکے سے جو بار بار دل میں آتی ہے، حدیث نفس بھی کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ وسوسہ ہو تو اس کو الہام کہتے ہیں، اور شیطان کی طرف سے یہ ہو تو اس کو برا وسوسہ کہتے ہیں، فجور کہتے ہیں. فلحمہا فجورہا وتقواہا والی کیفیت ہے. بہرحال دشمن تو تھا ہی، اس کی نظر تھی کہ کسی طرح ان کو یہاں سے نکالا جائے، اور اس نے جا کے وسوسہ ڈالا. شیطان نے کیوں، ہدف کیا تھا؟ سوچیں کیا ہدف تھا، ہمارے ذمہ کیا آتا ہے کہ آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ کیوں ڈالا؟ تاکہ جنت سے نکال دے، یہی تصور آتا ہے نا، آپ سب اس سے اتفاق کرتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو کچھ اور بتا رہے ہیں. غور کیجئے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. یہ لی جو ہے نا، یہ عاقبت کا ہے، وجہ لی میں نے فور، دیٹس وائی، کیا ریزن تھی؟ اس کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ جنت میں رہیں یا دنیا میں رہیں، اس کا ایک ہی گول تھا، اور وہ کیا، کہ ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے کھلوا دے. یہ ہے ابلیسی ایجنڈا. شیطان کا جو پہلا حملہ ہوا وہ انسان کی حیا پہ ہوا. اس کو کپڑے پہنے ہوئے چھپے ڈھکے لوگ اچھے نہیں لگتے، اس نے کہا یہ ننگے ہوں. اب جنت میں تو وہ رہ نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ پھر زمین پہ رہ جاؤ. یعنی شیطان آج بھی انسانوں کو جنت سے دور کرنے کے لیے جس پلان پہ کام کرتا ہے نا، وہ کیا ہے، شرمگاہوں کو کھول دو. وریا کلس وریا سے ہے، ورا کہتے ہیں نا پیچھے اس کے الگ سے، اور سوات پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، سو سے، سو لاش کو بھی کہتے ہیں سوا، کیونکہ گھن آتی ہے نا اس کو دیکھ کر. شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو چھپانے کو انسان کا دل چاہے، لاش کو بھی اسی لیے چھپا دیتے ہیں نا کہ وہ اچھی نہیں لگتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کا پہلا، اب ذرا یہاں سے جملے پھر نوٹ کیجئے گا کہ پہلا حملہ شیطان کا کیسے ہوا، فوسوسہ، نمبر ون ڈال دیں اس کے اوپر، وسوسہ ڈال دیا. دوسری چیز وقالا، قول، پہلے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر قول کچھ ایسے بولتا اور بلواتا ہے، کیا ما نہاکما ربکما، نہیں تم دونوں کو منع کیا تھا تم دونوں کے رب نے، ان ہاذہ الشجرتی، اس درخت سے. اب ذرا سوچی کیسے پیار سے کرے، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے کیوں منع کیا تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، الا ان تکونا ملکین، صرف یہ ڈر تھا اس کو کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، اور نہ ہو جاؤ تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے. یہ ایک بولتا ہے اللہ کے بارے میں، بدگمان کر رہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف کر رہے آدم اور حوا کو، کہ یہ تمہیں پتا ہے اتنی پابندیاں جو تم پہ لگ رہی ہیں، یہ اصل مسئلہ پیچھے کچھ اور ہے، یہ تمہیں بس ایسے ہی پکڑے، اللہ کو ڈر ہے کہیں نعوذ باللہ کہ تم ہمیشہ نہ رہ لو اور اللہ کی خدائی میں شریک ہو جاؤ گے، اور فرشتے بن کے شاید اللہ کی بندگی سے نہ نکل جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت سے روکا. آج بھی کرواتا ایسی باتیں، اس طرح کے جملے بلواتا ہے کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ اپنا ہو گیا. خیر، بات کا خلاصہ کرتے ہیں، آگے تیسرا سٹیپ آتا ہے اس کا، وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، یعنی ان دونوں کے لیے، ان کو سچا ثابت اپنے آپ کو ان کے سامنے کرنے کے لیے قسم کھانے لگا، کیا انی لکما لمن الناصحین، بے شک البتہ میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، آئی ایم یور سنسیئر، آئی ایم یور ویل وشر. تیسرا اسٹیپ یہ آ گیا، قسمیں کھا کے اپنا ہونے کی بات کرتا ہے، اور اس کے بعد فدلاہما بغرور، پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے، دھوکے میں لے آیا ان کو. دلہ کا لفظ جو ہے نا، یہ دلبن سے ہے، دال لام و، اس کا روٹ دیکھ لیجئے گا، دال لام و، ڈول کو کہتے ہیں، ڈول ڈالنا. کنویں میں جب پانی ڈالنے کے لیے کچھ کنواں ہے، ایک تصور میں لائیں آپ، اس میں جب ڈول ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس ڈول کے وزن سے تھوڑا سا پانی اونچا ہو جاتا ہے نا، لیکن جو ہی آپ اس میں سے پانی نکالتے ہیں تو پانی نیچے ہو جاتا ہے، یعنی ایک آرٹیفیشلنس آ جاتی ہے نا. آپ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے پانی کی بالٹی بھری ہوئی ہے جو ایک خاص لیول تک 1/3 ہے، آپ اس کے اندر کوئی بھاری پتھر یا کوئی برتن ڈالے تو کیا ہوگا، اس کے ڈالتے ہی آپ پانی نکالنے کے لیے جب مگ ڈالتے ہیں تو ایک دم پانی اونچا ہوتا ہے نا، یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ دلہ ہوتی ہے، دھوکہ ہے، پانی تھوڑا لیکن اس ڈول کے ڈالنے سے زیادہ لگنے لگا. تو اسی سے پھر دلاہما کا لفظ آتا ہے، کسی چیز کو اوپر سے نیچے ڈالنا، اور اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں باتوں میں اتارنا، چکنی چپڑی لگانا، بٹرنگ کرنا، یعنی اتنی پیاری باتیں کرتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرا اپنا ہے کہ غیر ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، اور فریب سے اس بلند مرتبے سے نیچے کر دیا آدم کو جس پہ وہ تھے، جنت کی بلندیوں سے پستیوں میں آ گئے. یہ سارے معنی آپ کو دلہ میں ملیں گے. اور بی غرور غرہ سے، غین رورا، اسی سے لفظ مغرور بھی ہے، دھوکے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں نا فلاں کو اپنی طاقت کا بڑا غرہ ہے، فلاں کو بڑا ناز ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، تو وہ غرہ غرور دھوکہ ہی ہوتا ہے. مغرور شخص بھی اصل میں دھوکے میں ہی ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اصل بات نہیں ہوتی. کیا ہوا، اب یہ اگلا سٹیپ آ گیا، پہلے وسوسہ دل میں خیال آتا ہے، پھر قول بدگمانی، یہ اللہ نے اتنی مشکل شریعت ڈال دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. آج بھی آپ دیکھیے کیسے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدم نے، ابلیس نے انسان کی سائیکالوجی کو سمجھا تھا، اس کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ انسان کے اندر لمبی عمر کی خواہش ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان با اختیار ہونا چاہتا ہے، پابندیاں نہیں پسند کرتا. آج ہے ایسا، سچ ہے نا، اور وہی بات ہے کہ سائیکالوجی تو اس کو بہت اچھی آتی ہے، بلکہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ آدم کا پتلا پڑا رہا تو خالی تھا، تو شیطان اس میں کبھی ادھر سے جا کے نکل رہا ہے، کبھی باہر سے آ رہا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ اندر سے انسان خالی ہے. آج بھی اگر آپ انسان کا سکیلٹن دیکھیں نا، تو اندر سے سارے الگز نکال دیں تو خالی دکھتا ہے نا، پسلیوں کے بعد اندر، تو اس نے دیکھ لیا کہ اندر ہوا ہی بھری ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اندر سے سارے دل دماغ کے سارے پرزے چیک کر کے آ گیا کہ اندر ہے کیا. اس نے پا لیا کہ اس بندے کے دل میں خواہش ہے لمبی عمر کی، اور دوسری خواہش ہے اس کے اندر با اختیار ہونے کی. یہی دو لفظ استعمال کیے، ملکین اور خالدین، ملک کہہ کے، یعنی تم با اختیار ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت بڑھ جائے گی اور تم بہت لمبی عمر پاؤ گے. ہاں آج بھی ایسا کرتا؟ میں کہتی ہوں کہ ہم آیتیں یہ پڑھ کے کہتے ہیں ہائے بلی آدم کو کیا تھا، نہ کھاتے وہ پھل، اتنی جنت تھی. تو میں آپ سے یہ ایک سوال کر لیتی ہوں کہ آپ کو کوئی ایک ایڈ ایسا دکھا دے کہ ایک ایسی گولی ایجاد ہو گئی ہے کہ جس کو کھانے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، مریں گے نہیں، چلے موت کی تو بات بات کی، صرف بڑھاپا دور کر دے. مجبوری یہ ہے کہ اس گولی کے اندر پگ کا کچھ ڈلا ہوا ہے. کتنوں کا ایمان بگڑے گا، کتنے اس وقت دوا کا نام لے کے جائز اور ناجائز کی باتیں کریں گے. لمبی عمر کی خواہش. اور یہاں نوٹ کیجئے گا، ایک بہت ہی بڑی بات ہے جس کو سمجھ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی پائیں گے، کہ آدم کے اوپر ابلیس کا زور کب چلا؟ جب آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، ہوا، ہاویہ. بات واضح؟ جس بندے نے اپنے آپ کو خواہشات سے دبا کے رکھا ہوا ہے نا، نیچے رکھا ہوا ہے، نہ نفس عن الہوا فام من خاف مقام ربہ و نہ نفس عن الہوا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اور خواہش سے روک رکھا، تو پھر جنت ہی اس کا ماوا ہے. آج بھی یہی علاج ہے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں یرغمال بنانے سے بچنے کا. خواہشوں پہ قابو ڈالیں، دین کے مسئلے دیکھیں، دنیا کے مسئلے دیکھیں، فتوے دیکھیں، کمانے کے دیکھیں، استعمال کرنے کے دیکھیں، خوشی غم کے دیکھیں، ہوا اور خواہش کا بڑا تعلق ہے. اس دیندار کے پیچھے چل پڑتے ہیں جس کی بات اس دن بڑی نفس کو لگ رہی ہوتی ہے، جو دین کو ذرا سا آسان کر رکھ لے لو کوئی بات نہیں. ہر پورا سال ہم دینداروں سے دور ہوتے ہیں اور اس دیندار کی بات لیتے ہیں جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کر لو، اس کی اجازت ہے. ہاں میں کوئی بات نہیں کرتی، لیکن صرف مثال دے رہی ہوں، اس کو حالات حاضرہ پہ تبصرہ نہ سمجھیے گا، لیکن سمپل بات دیتی ہوں کہ کوئی کہتا ہے 29 روزے کر لو، ہو گئے، عید ہو گئی، کہتے ہیں یہی عالم ٹھیک ہے. اس وقت دلیل سب گئی، کتابوں میں پڑھ لی، ٹیسٹ دے دیے، ختم، ایٹ دیٹ سو کے. وہ پھر پوچھیں گے جب کہیں سالانہ امتحان ہوگا. یہ خواہش کی وجہ سے بعض دفعہ دین نہیں چلتے. میں دینداروں کی بات نہیں کر رہی، میں عام آمت الناس کی بات کر رہی ہوں، کہ دین کے بھی اس پہلو کو کسی کے لیتے ہیں جو خواہش کے قریب ہو. تو جو ہی خواہش آئی، شیطان کا قابو آ گیا. اس پہ تزکیہ نفس میں بہت بات ہو گئی الحمدللہ، اس کے اوپر ایک پوری سیریز ہمارے پاس آن لائن پہ بھی موجود ہوگی، کہ اب دل کو بدلنا ہے، کہ خواہش سے ارادے تک ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس، کیسے شیطان خواہش سے یوں پنجے لاتا لاتا اور ارادوں کی ناکامی پہ انسان کو لاتا ہے. اور اسی واقعے پہ سورت طہ میں انشاءاللہ ہم جب جائیں گے تو اس بات کو سمجھیں گے، کہ اللہ کریں کہ ہم نے آدم کے اندر عزم نہ پایا، ولن نجت لہو عزما، کچھ اس طرح کے لفظ ہیں، کہ بس ارادہ ٹوٹ گیا آدم کا، کوئی ارادہ نہیں تھا شیطان کی بات ماننے کا، لیکن خواہش ابری تو ارادے ٹوٹ گئے. آج ہمارے بھی ٹوٹتے، آج ہماری بھی امینڈمنٹ کہاں آتی ہے دین میں، جہاں خواہش غالب ہوتی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شیطان کا سب سے خوبصورت راستہ جو انسان کو بہکانے کا ہے نا، وہ خواہش کا ہے. کتنی غلط چیزوں کو صحیح کر کے دکھاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آدم کا دل للچانے لگ گیا ہوگا. آج بھی آپ دیکھیے زمزم کے فوائد سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اور شراب کے نقصانات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن جا کے دیکھیں جتنے شیر آپ کو شراب کے اوپر ملیں گے اتنے زمزم پہ نہیں ملیں گے. سب کو پتہ ہے ایک پیور چیز ہے دودھ ہے اور ایک جوس ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں کالا مشروب ہے. ماننے والے، کہنے بتانے والوں کو پتہ ہے یہ بڑی بری بات چیز ہے، پھر بھی پلواتا ہے نا. کیا وجہ ہے کہ انسان ایسے دوسروں کے معاملے میں آ جاتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا چلتا. پھر اگلی بات ان آیتوں سے پتہ چلتی، لیوب دی اللہ ما پہ، پہلی بات یہ کہ شرم کا چھپانے کی چیز ہے، یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے لباس ہوتے ہیں کہ جس میں چھپانے سے زیادہ دکھانے والا انداز ہو جاتا ہے. پھر ایک اور چیز پتہ چلی کہ اللہ کا حکم چھوٹا تو ساتھ ہی ساتھ بے حیائی آ گئی، یہ لازم و ملزوم ہے. اگلا پورا سبق اس پہ، اگلا لیسن اگر آپ میں سے کسی نے مس کر دیا تو آپ بہت بڑا حصہ اسلام کا سمجھ نہیں پائیں گے اس طرح سے جیسے قرآن کے طالب علم کو سمجھنا چاہیے. بالکل اسی سبق کا اگلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رنگ ہے کہ حملے کرواتا اور کرتا کیسے ہے. اور سورۃ اعراف کا سمجھے کہ اس وقت پیک ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو سن رہے ہیں, اور جو نہیں سن پا رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے. ٹھیک ہے, پھر اگلی بات آپ دیکھیے کہ جو ہی حرام کمائی شروع ہوتی ہے نا تو حیا رخصت ہو جاتی ہے. ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ دوسرے حرام کی خواہش آ جاتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ہو, لیکن لوگوں نے اس چیز کو آزمایا ہوا ہے. آپ ایک نافرمانی کریں دوسری خود بخود ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ایک اور بات پتہ چلی کہ شیطان نے آدم کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت برا ہے, نعوذ باللہ, اسے نفرت کرو, دس اینڈ دیٹ, کیونکہ یہ آدم مانتے, اس کو پتہ تھا آدم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہیں. اس نے کیا کیا, بدگمانی ڈالی. آج بھی دین داروں اور دین کے ساتھ لوگوں کو اسی طرح کرتا ہے, کبھی نہیں کہے گا دین بری چیز ہے یا دیندار برے چیز ہوتے ہیں, لیکن اندر سے ایسے جملے اور ایسی باتیں ان کے سامنے کر دے گا کہ جس میں لوگوں کا دل دین سے اور دینداروں سے کھٹا ہو جائے گا. مثلا آپ دیکھیے کہ یہاں اس نے آدم کو اس طرح کا خیال دلایا کہ دیکھو اتنی سخت شریعت دے دی تمہیں اللہ نے, لو بلا بس درخت کوئی نہ چکھو. اب دیکھیے کہ سارے حلال کو چھوڑ کے ایک حرام میں ساری کشش رکھ دیتا ہے کہ نہیں بات. یہ نہیں کہا دیکھو کتنی پیاری جنت ہے, کہہ دیا دیکھو یہ درخت برا ہے. آج بھی اس کا یہی شغل ہے کہ حرام کے اندر اٹریکشن ڈال دیتا ہے, اور لگتا ہے کہ زندگی کا تو مزہ ہی صرف حرام کاموں کو کرنے اور کرانے میں, اور لوگوں کو یہ ساتھ دلاتا ہے کہ جب تک شریعت کو نہیں چھوڑو گے زندگی کا مزہ نہیں اٹھا سکتے. گویا کہ مزہ تو سارا نافرمانیوں میں, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اصل مزہ جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, سورہ نحل میں آتا ہے کہ اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے دیتے ہیں, اور موت کے وقت بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ, اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, سورہ یونس میں, اور دوسری جو بیچ میں بات کی یا ایتھا النفس, یہ سورت فجر کی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ شیطان لوگوں کا پرسپشن چینج کر دیتا ہے, گناہوں کو گلیمرائز کر کے دکھاتا ہے اور خوشی بات کو درست نہیں لے کے جاتا. خیر ہوا کیا, باتوں میں آگے فدلاہما بغرور, ان کو فریب میں لیا, مائل میں کیا دھوکے سے. فلم مازا کا شجرت, جب چکھا ان دونوں نے درخت کو, بدت لہما سو آتہما, کھل گئی ان دونوں کی شرمگاہیں. اب دونوں میاں بیوی تھے, کوئی بھی تیسرا نہیں ہوگا, لیکن یہاں سے وہ نوٹ کیجئے جو ہم نے سورہ بقرہ میں نوٹ کیے تھے رویے, کہ پہلے حملے میں آگے شیطان کے پھل چکھا لیکن دوسرے میں نہیں آئے. اور وہ کیا تھا, وہ تفقا یحسفانی علیہما من ورق الجنہ, چپکانے لگے اس پہ جنت کے پتے. کس نے کہا تھا جنت کے پتے ڈمپو, کوئی سورت نور پڑی تھی, سورت اعراف کی آیتیں پڑی تھی, سورہ احزاب پڑی تھی, کچھ بھی نہیں پڑا. انسان کی فطرت میں ہے کہ جسم کو چھپائے, بے لباس ہونا فطرت سے دور ہونا ہے, اور با لباس ہونا فطرت کے قریب ہونا ہے. اگلے سبق میں اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. ہے اب سمجھ تو آ گئی, غلطی ہوئی لیکن اکڑے نہیں, جمے نہیں رہے, کہا کہ کوئی نہیں ایک پی اب دوسرا بھی پی لو, نہیں, فوراً پلٹ گئے. وناداہما ربہما, اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے. پتا چلا کہ بندہ گناہ بھی کر لیتا ہے تو رب پھر بھی پکارتا. الم انحکما ان تلکما الشجرتی, کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا اس درخت سے؟ جیسے بڑی محبت بھری ماں اپنے بچے کو کہتی, میں نے منع کیا تھا نا نہ کرے ہو, اب چوٹ لگ گئی ہے تو اب رو رہے ہو نا. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, کیا میں نے نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے؟ اللہ نے آدم اور حوا کے شعور کو بیدار کیا, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, کیسی باتیں کر رہے ہو, کیا کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی, تم نے میری بات نہیں مانی نا. کیا آج ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے کہ نہیں؟ کل ہمیں نہیں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا, میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں بولے اے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ. یہ فرق ہے ابلیس اور آدم کا, اس نے کہا تھا خیر من, انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, غلطی ہوئی لیکن غلطی پہ جمے نہیں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اگر نہ تو نے ہم پہ رحم کیا اور ہمیں تو نے نہ ہمیں بخشا اور ہم پہ رحم کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہوں گے, بینک کرپٹ ہو جائیں گے, لوزرز ہو جائیں گے. یہ اعتراف اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. قال احبطوا بعضكم لبعض عدو، کہا اتر جاؤ تم دونوں ایک، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. پیچھے تثنیہ کے سیگے تھے ڈیول کے، دو کے، اب آگے جمع کے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اب اس میں ساتھ ہی ساری مخلوقات کو لے لیا، آدم کو بھی اسی میں لیا، ابلیس کو بھی لے لیا، کہ اب تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. آدم انسان، ابلیس ان آدم کا، ابلیس انسان کا اور انسان شیطان کا دشمن ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں فائدہ اٹھانا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور ایک وقتی فائدہ اٹھانا ہے، ٹیمپریری، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وقتی فائدے کی جگہ یہ زمین. ان لفظوں میں مستقر اور متا، پیچھے میں اس میں سورہ نام میں ان دونوں کا فرق بتا چکی ہوں، وہاں آپ دیکھیے گا جا کے، کہ یہ دونوں وقتی چیزوں کے لیے آتے ہیں، ہمیشہ کی چیز نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں اس دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے. قال فیہا تحیونا، کہا اسی میں تم زندہ رکھو گے. وفیہا تموتون، اور پھر اسی میں مرو گے. ومنہا تخرجون، اور پھر اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یعنی اب جاؤ اس دنیا میں، اب یہاں جیو کچھ وقت، پھر اس کے بعد تمہیں طبعی موت آئے گی، پھر اس کے بعد موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور اس کے بعد تم واقعی پھر اللہ کی طرف آؤ گے، پھر تمہیں اصل جنت ملے گی. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کہانی کا ڈراپ سین ہے کہ آدم ابلیس کے جال میں آ گئے، اللہ کے بنائے ہوئے بندے تھے لیکن شیطان کی باتوں سے نہ بچ سکے، لیکن ایک حملے میں آئے تو دوسرے میں نہ آئے، توبہ کر لی. یہی چیز بندے سے مطلوب ہے. اصل میں اب یہاں سمجھ لیجئے کہ آدم اور حوا کا یہ عمل ہم سب کی فطرت میں ڈال دیا گیا، گناہ کرنا اور توبہ کرنا. گناہ نہ کرنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ایسی ہے کہ آپ مٹی والی زمین میں سے گزریں اور آپ کہیں کہ میرے پاؤں پہ مٹی نہیں لگے گی یا میرے جوتے پہ نہیں لگے گی، یہ پاسبل ہی نہیں، یہ انسان کے بس سے باہر ہے کہ کوئی پانی میں بھی چلے اور پاؤں نہ گیلے ہوں، یہ نہیں ہوگا. کرنا کیا ہے کہ ہر لمحے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب پانی پہ مٹی لگنا اور بات ہے، اور خود پکڑ کے مٹی اپنے سر میں ڈالنا یہ بالکل اور بات ہے. آپ کہیں کہ کھلی چھٹی مل گئی ہے گناہوں کی، نہیں، چھٹی نہیں ملی، گناہ ہوں گے، لیکن اس کے بعد رویہ رکھنا ہے. اور اصل بات یہ کہ شیطان لوگوں کو اسی طرح بہکاتا ہے، اپنی قسمیں کھلاتا ہے، اپنی باتیں کرتا ہے کہ دیکھو تم جو بھی کرو گے بس میرا نام لگا دینا، اور روپ بدل کے آتا ہے. وہاں کی بھی قسمیں کھائیں، آج بھی کھاتا ہے. سو ڈھونڈے اپنے اس کردار کو جو آپ کو قسمیں کھا کھا کر اپنے اخلاص کو اور آپ کی اپنی محبت کا احساس دلا کے دین سے دور کرتے ہیں. کیا میں تمہارا دشمن ہوں؟ کیا میں تمہیں نہیں جانتی؟ کیا مجھے تم سے پیار نہیں؟ کیا کیا کیا؟ آپ کہیں گے ہیں یہ کیا ہوا، یہ تو سارے اپنے ہی قریب کے رشتے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کئی موقعوں پہ نیکی سے روکتے ہیں. کیسے پہچانے کہ کون شیطان ہے اور کون اپنا ہے؟ تو اس کے لیے وہی بات رکھے کہ جو بندہ اللہ کے قوانین کو تڑوانے کی دعوت دے اور حکموں سے روکے، سمجھ لیں کہ وہ پھر دشمن ہے. اب بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ دیکھو بھوکے مر جاؤ گے، سوچ لو اب شوہر کو ناراض کرنا ہے، دس اینڈ دیٹ، اور عورت کو اس طرح نمائش کی چیز بنا دینا، یہ بہت سارے رویے ہم سب کو سمجھ آتے ہیں. یہ آخری آیتوں کو انشاءاللہ اگلے سبق میں کچھ نہ کچھ ہم کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلانے والے بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون